الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دسویں آیت سورہ الحجرات کی نویں آیت میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر دو گروہوں میں جو ہے مومنین کے جھگڑا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کرا دو. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیوں صلح کرانے جائیں؟ وہ لڑ رہے ہیں تو ہم سے کیا مطلب؟ کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب انسان سولو کرانے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ نہیں تو اپنا ٹائم ہی دینا پڑتا ہے, وقت ہی دینا پڑتا ہے, یہ جو ہے سننا بھی پڑتا ہے کھری کھوٹی. ایک اگر ایک ممکن ہے خوش ہو گیا, دوسرا تو بہرحال ناخوشی ہوتا ہے نا. پیغمبر فیصلہ کرتے تھے تو سب لوگ خوش نہیں ہوتے تھے. چلو سر کہ انسان کسی کے معاملے میں جائے, ٹانگ اڑائے, فیصلہ کرے تو بہرحال وہ ناراض ہوں گے, خفا ہوں گے. لہٰذا ہمارے لیے بہتر یہ کہ چپ خاموش تماشا دیکھتے رہیں. نفسیاتی نقطہ یہاں پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کوئی پیٹ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کہاں ہے اپنا یہ جو ہے وقت برباد کریں. آپ کے بھائی کو کوئی مار رہا ہو, دو بیٹے اگر آپ کے لڑ گئے آپس میں, وہاں بھی آپ یہی کہیں گے اپنا ٹائم کون برباد کرے, کون جائے دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ. دو بھائی آپ کے اگر لڑ رہے ہیں, دو بھائی آپ کے خدا نہ خاصا لڑ پڑے آپس میں, تو آپ کیا کریں گے؟ کوشش تو کریں گے نا, چاہے اس کے اندر آپ کو نقصان پہنچ جائے, خاموش تماشائی آپ نہیں رہ سکتے. قرآن کہتا ہے اب دو مومن لڑ جائیں تو آپ تماشائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوا. قرآن مجید جب یہ جو ہے مسائل کو حل کرنا چاہے, اصلاح کی بات جب کرتا ہے تو یہ جڑ سے گفتگو کرتا ہے, بنیاد سے شروع کرتا ہے. درخت میں شاخوں اور پتیوں سے جڑوں کی طرف اسلام توجہ دیتا ہے. جب اسلام جب یہ دیکھتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو عزت حاصل کرنے کے لیے ان کے در کے اوپر بھاگتے پھرتے ان کے آگے پیچھے, قرآن کہتا پہلے یہ بیان کرتا ہے کہ عزت آتی کہاں سے ہے. ان العزت للہ جميعا. عزت کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے, تو ان کے ہاں کہاں بھاگ رہے ہو؟ خدا کے قوانین کو پامال کر کے تم سمجھتے تمہیں عزت مل جائے گی؟ بھول ہے. پہلے کہتا ہے کہ ان العزت للہ جميعا, ساری عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ملنے والا. اس کے بعد کہتا ہے کہ ساری عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے, تو ان کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان القوت للہ جميعا, جتنا پاور ہے, جتنی طاقت ہے, وہ سب اللہ کے پاس ہے. تو پاور کے لیے ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ اقتدار چاہیے, طاقت چاہیے, قدرت چاہیے, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اس سے پوچھو کہ کیا کریں کہ اقتدار مل جائے. فارمولہ دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, خزانہ تو اللہ کے پاس ہے قوت کا. جڑ سے جو ہے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسلام. یہاں پر بھی کیوں ہم جائیں دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کے لیے, جھگڑا وہ کر رہے ہیں, لڑ وہ رہے ہیں, ہم کیوں جائیں؟ تو اسلام کہتا ہے کہ دیکھو جو وہ دونوں لڑ رہے ہیں ان سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ وہ کون ہیں؟ وہ اپنے ہیں یا یہ جو ہے پرائے ہیں؟ ہم کبھی اگر ہمارے دو بھائی لڑ رہے ہوں تو ہم خاموش نہیں بیٹھے رہتے. ہمارے دو بیٹوں میں اگر جنگ ہو گئی ہے تو صرف یہ دیکھ کر کہ ہم کہاں جائیں, ہمارا ٹائم برباد ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹے ابھی جو ہمیں ہمارا احترام کرتے, ہو سکتا ہے کوئی بیٹا ہمارے ساتھ یہ جو ہے بے احترامی کر جائے. یہ سب خیال کر کے خاموش بیٹھتے ہیں, نہیں بیٹھتے. دیکھو دو مومنوں کے درمیان آپس کا رشتہ, کہ جو دونوں لڑ رہے ہیں وہ تمہارے کون ہیں؟ بیگانہ ہیں. دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے دنیا میں مختلف یہ جو ہے بنیادیں قائم کی جاتی ہیں, یہ جو ہے ہم وطن, دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے, ہم بھی ہندوستانی وہ بھی ہندوستانی, یہ بھی پاکستانی یہ بھی پاکستانی, قربت پیدا کرنے کے لیے کبھی لفظ ہم وطن, ہم شہری, دوست, یہ جو ہے رفیق, کامریڈ, مختلف اصطلاحیں ہیں نا دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے. قرآن نے جب دو لوگوں کو جوڑا ہے تو بنیاد نہ یہ جو ہے شہر کو بنایا ہے, نہ وطن کو بنایا ہے, نہ طبقے کو بنایا ہے, نہ خاندان کو بنایا ہے, جوڑنے کے لیے بنیاد اسلام نے ایمان کو بنایا ہے. دو لوگوں کو جوڑتا ہے اسلام ایمان کے بنا پر. ایمان اگر ہے تو سلمان منا اہل البیت, عربوں اور عجموں کی جنگ تو بہت پرانی ہے نا, یہ عجم ہے یہ عرب ہیں, نہیں عرب ہوا کرے, عرب ہیں لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو تبت یدا ابی لہب, اور اگر ایمان ہے تو سلمانو منا اہل البیت, سلمان ہمارے ہیں, بلال ہمارے ہیں, صہیب ہمارے ہیں, جو بنیاد اسلام نے قائم کی ہے دو انسانوں کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اور اس رشتے کو جو تعبیر اسلام نے کیا ہے وہ ہے اخوت کے عنوان سے, بھائی. دو بھائیوں کی آپس میں نام تو ہو گیا تو دونوں بھائی ہیں, ان کا رابطہ کیا ہے آپس میں؟ حدیث میں ہے کہ دو بھائی دو ہاتھ کے مانند ہوتے ہیں, دو بھائی دو ہاتھ کے مانند ہیں, مومنین بھائی ہیں, یعنی دو مومن ایک دکھائے اکٹھا اگر ہیں تو ایک ہاتھ یہ مومن ہے ایک ہاتھ یہ مومن ہے. دونوں ہاتھوں کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھ اگر یہ ہاتھ گندا ہے, اکیلے یہ ہاتھ دھلنا چاہے اپنے کو بہت مشکل ہے دھلنا, نہ تنہا یہ آتا ہے اس کی جو ہے مدد کے لیے, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی گندگی کو دور کرنے میں جو ہے مدد دیتا ہے. دو مومنوں کا آپس میں رشتہ بھائی کا رشتہ ہے, یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہاتھ ہے, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جو ہے یہ جو ہے مددگار ہے, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے عیوب کو, گندگیوں کو, کثافتوں کو دور کرتا ہے, اجاگر نہیں کرتا ہے. اگر ہم دو مومن ہیں آپس میں, یہ قطعی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کی یہ جو ہے غیبت کرے, ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر تہمت لگائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہے گندا کرنا ہے نا, ہماری ذمہ داری صاف کرنا ہے, دھلنا ہے, نہ کہ مزید اس کو آلودہ کرنا ہے. پیغمبر اسلام جس وقت یہ جو ہے مکے سے تشریف لائے مدینے میں, یہ اخوت کا رشتہ اسلام کا امتیاز ہے, کسی مکتب فکر میں حتیٰ کسی دین میں بھی نہیں تھا. دین ابراہیم میں جتنے بھی ادیان گزرے ہیں, یہودی عیسائی, ان کے اندر جو آپسی رشتہ ہے اس کو اخوت سے تعبیر نہیں کرتے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے وہ اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے, برادری کا رشتہ قائم کیا, بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا. ہم ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں ہیں, کسی ملک کا رہنے والا ہو, کسی قوم قبیلے کا ہے, کسی خاندان کا ہے, دو اگر ہیں تو کیا ہیں آپس میں؟ بھائی ہیں. مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر نے لوگوں کے درمیان بھائی عقد اخوت کا سلسلہ شروع کیا. البتہ ایک لطیف نقطہ یہاں پر ہے کہ یہ جو ہے بلڈ گروپ ڈھونڈ لو اپنا اپنا, جس سے جس کا جو ہے بلڈ گروپ ملتا ہے وہ اسے اپنا بھائی, لوگوں نے ڈھونڈ لیا اپنا اپنا. چلیں تاریخ میں پورا نام موجود ہیں, تب بھائی بھی اور بہن بھی, لیکن بھائی بہن نہیں, بہن بہن اور بھائی بھائی. چنانچہ خلیفہ اول نے خلیفہ دوم کو اپنا بھائی بنایا, ابو بکر نے عمر کو اپنا بھائی بنایا, عثمان نے عبد الرحمن کو اپنا بھائی بنایا, طلحہ نے یہ جو ہے زبیر کو اپنا بھائی بنایا, یہ جو ہے مصعب نے ابو ایوب انصاری کو اپنا بھائی بنایا, جناب حمزہ نے زید ابن حارثہ کو اپنا بھائی بنایا, ابو دردا نے یہ جو ہے بلال کو اپنا بھائی بنایا, جعفر طیار نے معاذ بن جبل کو اپنا بھائی بنایا, مقداد نے عمار کو بھائی بنایا, عائشہ نے حفصہ کو بہن بنایا, ام سلمان نے یہ جو ہے صفیہ کو اپنی بہن بنایا, اور پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا. उन्होंने एक भाई बनाया। ये इम्तियाज है इस्लाम का, मोमिनों को आजाद नहीं छोड़ा, उनके दरमियान में रिश्ता कायम कर दिया। इन्नमल मोमिनुन अखवा, तो मोमिनीन भाई हैं। ये जो है मोमिनात फिर क्या है? मोमिनात का तो यहां पर है नहीं तस्करा। इन्नमल मोमिनुन अखवा, भाई जो कहा जाता है यहां के ऊपर, ये वो वाला भाई नहीं है जो क्या कहते हैं बहन के ये जो है मुकाबले में हो। इस भाई में बहन भी शामिल है। हम उर्दू में भी कहते हैं ना लोगों फला दो में ये जो है क्या कहते हैं भाईचारा उनमें बहुत है। बहनचारा कभी सुना है? नहीं सुना है ना बहनचारा, भाईचारा कहते हैं। भाईचारा से मुराद ये बहनचारा भाईचारा दोनों इसके अंदर शामिल हो। कुरान मजीद के अंदर बहनों के लिए भी इख्वा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मीरास का यहां तस्करा है, मीरास जहां बटने का तस्करा है वहां के ऊपर है कि इनकानू इख्वतन रिजालन व निसा। इनका इंतकाल हुआ है, जो वारिस छोड़ के गए हैं उसमें कुछ क्या इख्वा हैं। इनकानू ये जो है वारिसीन अगर इख्वा हैं, इख्वा अख की जमा, अख माने भाई, अगर वो इख्वा हैं मर्द इख्वा या औरत इख्वा, रिजालन व निसा, इसका मतलब है कि इख्वा बहन के लिए भी इस्तेमाल है और भाई के लिए भी इस्तेमाल है। इख्वा बहन के लिए भी इस्तेमाल है। फलिस जकर है मिसलो हफ्जिल उनसैन, तो मर्द वो औरतों का ये जो है दुगना मिलेगा। भाई का हिस्सा दो है, बहन का हिस्सा एक है। बहरहाल इख्वा का लफ्ज जो है कुरान मजीद में वो भाई और बहन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो मोमिनात आपस में जो है बहने हैं और मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। और ये कितनी जो है जबरदस्त उखुवत और भाईचारा है ईमानी बुनियाद पर। देखिए एक भाई तो वो होते हैं कि हमारे बाप के बेटे हैं, दादा ये हमारे भाई हैं, नसबी भाई, और एक ईमानी भाई। नसबी उखुवत खत्म हो सकती है, ईमानी उखुवत नहीं खत्म होगी। नसबी उखुवत तो खत्म हो सकती है, ईमानी उखुवत कयामत में ये जो है नसबी उखुवत खत्म हो जाएगी, मगर कयामत में ईमानी उखुवत का खात्मा नहीं होगा। चुनांचे कुरान मजीद में है कि फैजा नुफिखा फिस्सूर फला अंसाबा बैनहुम, सूरे साफिल जब फूका जाएगा कयामत आएगी, अब रिश्ते खत्म हो गए हैं। फला अंसाबा बैनहुम योमैदिन वला यतसालून, एक दूसरे से उसके हालात के बारे में पूछेगा भी नहीं, हर एक को अपनी अपनी फिक्र पड़ी होगी। फैजा जात साखा, जब कयामत के दिन कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज बुलंद होगी, वही इशारा उसकी तरफ है, ये जो है सूर की तरफ, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, ये वो दिन होगा जब भाई भाई से भागेगा। नसबी भाई जो हैं, नसबी भाई 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 से भागेगा, वह उम्मही वाबी, अपनी मां से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, सबसे भागेगा। नसबी सिलसिले वहां खत्म हो जाएंगे, नसबी उखुवत खत्म, लेकिन ईमानी बुनियादों पर कायम होने वाली उखुवत बाकी है। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद होता है, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिम व उयून, मुत्तकीन जो है बागात और चश्मों के दरमियान घिरे हुए बैठे होंगे जन्नत में। उसे कहा जाएगा उदखुलूहा बिस्सलामिन आमिनीन, पूरे अमन व अमान के साथ दाखिल हो जाओ। दाखिल होने के बाद क्या होगा? व नज़अना मा फी सुदूरहिम गिल्लुन, उनके दिल में एक दूसरे के तई कोई कीना बाकी नहीं रह जाएगा, दिल कीने से खाली होगा। एक मोमिन बहिश्ती मोमिन, जन्नत में आने वाला मोमिन दूसरे मोमिन से किसी किस्म का कीना नहीं रखेगा, क्योंकि कीना ये जो है जहन्नमी समाज की अलामत है। बहिश्ती समाज में एक दूसरे के तई कीना और नफरत नहीं है। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फी सुदूरहिम मिन गिल, जो कुछ उनके सीनों में कीने हैं सबको निकाल के बाहर कर दिया है। इख्वानन अला सुररिन मुतकाबिलीन, ये मोमिनी जन्नत में आने वाले मोमिनीन एक दूसरे के भाई होंगे। ये कौन से भाई हैं? जाहिर से बात है अबू तालिब और अबू लहब तो नहीं ना होंगे एक जगह पर, ये वाली उखुवत नहीं है। अबू तालिब बहिश्त में, अबू लहब जहन्नम में, اب یہ جو اخوت ہے وہ ایمانی بنیادوں پر قائم ہونے والی اخوت ہے، نسبی رشتے والی اخوت یہ نہیں. اخوانا علی سرر متقابلین، یہ باقاعدہ تختوں کے اوپر آرام سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس طرح سے ان کے اندر جو رشتہ قائم رہے گا وہ رشتہ اخوت ہے. نسبی بنیادوں پر قائم ہونے والی اخوت ختم ہو جائے گی، مگر ایمانی بنیادوں پر قائم ہونے والی اخوت ختم نہ ہوگی. دنیا میں یہ جو ہے نسبی رشتے کی بنا پر جو ہمارے بھائی دو ہوتے ہیں، اگر ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے ہیں. تو ایمانی بنیادوں پر قائم ہونے والی اخوت جہاں ہے ان میں اگر جھگڑا ہو جائے تو کیسے ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ بنیاد جو فراہم کر رہا ہے اسلام کہ جب دو میں جھگڑا ہو جائے تمہاری ذمہ داری صلح کرانا ہے. کیوں صلح کرائیں؟ اس لیے کہ دونوں کیا ہو آپس میں، تمہارے درمیان جو رشتہ قائم ہے وہ اخوت کا رشتہ قائم ہے. عجیب بیلنس ہے قرآن مجید کے اندر. یہ جو ہے نویں آیت میں ذرا لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی تھی نا، ان طائفتان من المؤمنین اختتلوا، اگر دو مومنوں کے گروپ میں لڑائی ہو جائے تو تم صلح کراؤ، نہ مانیں تو پھر تم خود ان سے جنگ کرو. پوری بڑی تلخ گفتگو ہے نا. اس تلخی کا تذکرہ کرنے کے بعد اب زخم پر جو ہے مرہم قرآن رکھ رہا ہے. مومنوں میں فقط لڑائی تھوڑی ہے، اخوت بھی تو قائم ہے. انما المؤمنون اخوة. قرآن میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہی جنت کا تذکرہ ہے، جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہی جہنم کا تذکرہ ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان کی جا رہی، نہ صرف جہنم نہ صرف جنت، جہاں جنت کی امید وہیں جہنم کا خوف، خوف اور رجا دونوں چیز کو بیان کیا. جہاں مسلمانوں اور مومنوں کے کمزور پہلو کو بیان کیا گیا آپس میں لڑ جھگڑ سکتے ہیں، وہیں پر اس پہلو کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ نہیں، ان کے درمیان میں اخوت و محبت کا رشتہ برقرار ہے. انما المؤمنون اخوہ. اب انما المؤمنون اخوہ، انما حصر ہے، یعنی صرف جو ہے مومنوں کی یہ شان ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یعنی اخوت کی بنیاد ایمان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. مال کو اگر قرار دے دے اس بات کی، ہوتا ہے نا کہ دو جو ہے کاروباری جو ہے مل کر کے آپس میں اپنا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اتحاد قائم کر لیتے ہیں. اسلام کی نگاہ میں تنہا جو چیز ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے قریب کر سکتی ہے وہ ایمان ہے، برادری کی بنیاد جو انما حصر ہے. انما المؤمنون اخوہ. اخوت اور برادری اگر قائم کرنا ہے تو ایمان کی بنیاد پہ قائم. یہ مت دیکھو کہ ہمارا ہم وطن ہے، ٹھیک ہے ہم وطن ہے سر آنکھوں پر، مگر اخوت کا رشتہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا ہے. ہم شہری ہونے کے بنیاد پر اخوت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. ہم طبقہ ہے، ہم بھی مزدور وہ بھی مزدور، ہم بھی کارخانے والے وہ بھی کارخانے والے، ہم بھی ڈاکٹر وہ بھی ڈاکٹر. پیشوں کی بنیاد کے اوپر، دولت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، قبائل کی بنیاد کے اوپر اخوت قائم نہیں ہو سکتی ہے. اخوت اگر قائم ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف ایمان کی بنیاد ہے جہاں کے اوپر اخوت قائم ہو سکتی ہے. انما المؤمنون اخوة. اخوت اور برادری وہ نعمت ہے جس نعمت کا اللہ خاص طور سے تذکرہ کر رہا ہے. اخوت کس بنیاد پہ قائم ہوئی؟ دشمنی کس بنیاد پہ ختم ہوئی؟ ایمان کی بنیاد پر. ورنہ قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اوس اور یہ جو ہے خزرج کی جنگ کوئی معمولی جنگ تھی، لیکن ایمان آتے ہی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. چنانچہ قرآن مجید سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں اختلاف مت ڈالو. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. یاد کرو اللہ کی نعمت کو، یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ ایک دوسرے سے دست بگریباں تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تمہیں پسند نہیں آ رہا تھا. فالف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. یہ جو ہے بدن کو نہیں جوڑا کہ ان کو ان کے پاس لا کر کے یہ جو ہے بٹھال دیا. جسموں کو جوڑ دینا اور ہوتا ہے, آپ ڈنڈا مار کر کے ہزار آدمی کو ایک جگہ پر اکٹھا کر سکتے ہیں, دس ہزار آدمی کو اکٹھا کر سکتے ہیں, لاکھ آدمی کو اکٹھا ایک جگہ پہ کر سکتے ہیں, مگر جسموں کو جوڑ دینا اور ہے, دل کو جوڑ دینا اور ہے. فالف بین قلوبکم, تمہارے دل کو جوڑ دیا. کیسے دل کو جوڑا؟ میدان جنگ میں ایک مجاہد زخمی ہو کر کے گھوڑے سے یہ جو ہے زمین پہ گرا ہوا ہے, بھائی اس کا آتا ہے اس کے سرحانے پانی لے کر کے آتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب زخم لگتا ہے پیاس تو شدت کی ہوتی ہے نا, ایسے بھی جنگ کیا ہے, دوڑے ہیں بھاگے ہیں, پیاس تو لگی جاتی ہے, خون الگ بہا ہے, سرحانے پہنچتا ہے, بھائی پانی پی لو, دوسرے زخمی کی آواز آتی ہے پانی. یہ وہی عرب ہے جو دوسرے کا مال چھین لیا کرتا تھا, یہ وہی ہے نا, دوسرے کا مال چھین لیا کرتا تھا. ادھر سے آواز آئی پانی, بھیا پہلے اسے پلا دو پانی, پہلے اسے پانی پلا دو, مجھے بعد میں پانی دینا. اس کے سرحانے پہنچتا ہے, تیسری کی آواز آتی ہے پانی, یہ کہتا ہے پہلے اسے پلا دو بعد میں مجھے پلا. چوتھا پانچواں چھٹا دسویں تک ایسے ہی, دسویں کے بعد میں پہنچتا ہے وہ یہ جو ہے وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے, واپس آیا یہ جو ہے نوے کے پاس وہ بھی دم توڑ چکا ہے, آٹھواں ساتواں یہاں تک کہ سب کے سب پیاسے دنیا سے چلے گئے, مگر یہ ترجیح نہ دیا کہ پہلے ہم پی لیں بعد میں وہ پیے گا. یہ ہے نا تالیف قلب, دلوں کا جوڑنا اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں دلوں کو جوڑنا. دل جڑ جاتے ہیں تب ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بچا کھچا کھانا کسی کو دے دینا وہ اور بات ہے, اپنا اٹھا کے دے دینا. فاللہ فبینا, یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ عطا الہی ہے. یاد کرو اللہ کی نعمت کو, واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کا مال لوٹنا فخر سمجھتے تھے اپنے لیے, فخر سے بیان کرتے تھے کہ ہم نے اتنے لوگوں کا مال لوٹا ہے, اتنے لوگوں کی جان لی ہے. ان لوگوں کو آپس میں فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, یہ اس کی نعمت کے طفیل. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت نعمت ایمان ہے. نعمت ایمان کے طفیل تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے, ایک دوسرے کا خون پینے والے, ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے. کون تم اعلی شفا حفرت من النار, تم آپس کی جو ہے وہ دشمنی اختلافات لڑائیوں کے باعث جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. فانقذکم منها, تمہارے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر کے ہم نے تمہیں جہنم سے بچا لیا. تفرقہ, لڑائی, جھگڑا, اختلاف, یہ جہنم میں جانے کے اسباب ہیں. اخوت, برادری, دوستی, اتحاد, یہ جہنم سے جو ہے نجات پانے کے جو ہے ذرائع ہیں. انما المؤمنون اخوا فاصلحوا بین اخوائکم, مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. لہذا تمہیں چاہیے کہ آپس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو پھر وہاں یہ جو کیا کہتے ہیں نویں آیت کا جو جھگڑا تھا پھر یہاں پر دسویں آیت میں فاصلحوا بین اخوائکم, ان کے درمیان تم جو ہے وہ صلح کرا دو. کیوں صلح کرا دو؟ اس لیے صلح کرا دو کہ وہ تمہارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اب یہاں بھائی ہونے میں سن کی بھی کوئی قید نہیں ہے. ایک پانچ سال کا بھائی ہوگا, ایک اسی سال کا بھائی ہے, نہ سن کی قید ہے, نہ یہ جو ہے قوم قبیلے کی قید ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, کدھر کا رہنے والا ہے, پنجابی ہے, حیدرآبادی ہے, یو پی کا ہے, بہار کا ہے, بنگالی ہے, ایرانی ہے, عرب ہے, افریقی ہے, کالا ہے, گورا ہے, کوئی بھی ہوں, سب تمہارے یہ جو ہے وہ بھائی مانے جائیں گے اور بھائی میں شمار کیے جائیں گے. صلح کرانے کی اہمیت اتنی ہے. دیکھیے اس نے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن یہ گناہ کر سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یہ کر سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یہ کر سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. گویا جھوٹ سب سے بڑا گناہ اسلام میں ہے. لیکن دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. اہمیت دیکھیں, دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی, المصلح لیس بکاذب. اگر کوئی انسان صلح کرانے کے لیے جھوٹ سے کام لے رہا ہے تو وہ اسے جو ہے جھوٹا نہیں کہا جائے گا, جھوٹ تو بول رہا ہے. المصلح لیس بکاذب. لیکن اگر جو ہے اصلاح کرنے کے لیے, صلح کرانے کے لیے دو مومنوں میں, تو اسے جو ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں. قسم اگر آپ نے اللہ کے کھا لیا ہے تو قسم توڑنا کیا ہے؟ حرام ہے نا, کفارہ ہے. اگر آپ نے قسم توڑ دیا, قسم توڑنے کا کفارہ ہے, گناہ ہے قسم توڑنا. صلح کرانے کے لیے قسم بھی توڑو کوئی بات نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے, شادی ہوئی, ایک صاحب کا بیٹا ہے, ایک صاحب کی بیٹی, میاں بیوی میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا, دلہا دلہن میں جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا جب ہو گیا تو بڑے بزرگوں کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ آئیں اور آ کر کے ان میں آپس میں صلح کرا دیں. پتا نہیں کوئی معاملہ رہا ہوگا, لڑکی کے باپ نے قسم کھا لیا تھا, یہ جو ہے دلہن کے باپ نے, کہ میں ان دونوں کے معاملے میں کبھی نہیں پڑوں گا. قسم کھا لیا تھا, اللہ کی قسم, اللہ تاللہ باللہ قسم کھا لیا کہ میں ان کے معاملات نہیں پڑوں گا. اب جب لوگ ان کے پاس گئے کہ بھائی دو زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, یہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں ہے, ان کے درمیان پڑو جا کر کے اور صلح کرا دو. ان کا جی تو میرا بھی چاہتا ہے, اب کیا کریں, قسم کھا چکے ہیں, قسم کھا چکے ہیں, اب تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, لا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا. نیک کام کرنے کے لیے, تقوی کے لیے, اور یہ جو ہے صلح کرانے کے لیے, اصلاح کے لیے اللہ کی قسم کو بہانہ نہ بناؤ. قسم کھایا ہے کوئی بات نہیں, قسم توڑو, صلح کراؤ ان کے درمیان میں. میں تو قسم کھا لیا ہے کہ میں بالکل ایسا نہیں کروں گا, فلاں نیک کام کرنا ہے, میں نے قسم کھا لیا کہ فلاں سینٹر میں اب قدم نہیں رکھوں گا. توڑو تو اس قسم کو بھائی, کیوں نہیں قدم رکھوں گا, وہاں نماز ہو رہی ہے, روزہ ہو رہا ہے, دعائیں ہو رہی ہیں, ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. نیک کاموں کے لیے قسم کو بہانہ نہ بناؤ. میں نے قسم کھا لیا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا. عجیب عجیب قسمیں کھائی جاتی ہیں نا. میں نے قسم کھائی ہے, میں نے قسم کھایا ہے طاغوت کی حمایت کے لیے. ایران جب انقلاب چل رہا تھا تو, اور فوجی جو ہے باقاعدہ جو گولیاں مار رہے تھے, وہ جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں, یہ بیچارے بے گناہ ہیں, بے خطا ہیں. وہ کہتے تھے کیا کرے, ہم نے تو فوج میں آدھے آئے تھے, باقاعدہ حلف اٹھانا پڑتا ہے نا, کمانڈر کی بات کو مانیں گے. اعلی حضرت کے لیے ہم نے تو قسم کھائی تھی کہ ہم شہنشاہی کی حفاظت کریں گے, تو ہم تو اپنی قسم سے مجبور ہیں, ہم تو گولی چلائیں گے. استفتاح کیا گیا, مہاراجہ سے پوچھا کہ ان کو اس قسم کا اعتبار ہی نہیں ہے. استدلال یہی آیت ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا واللہ سمیع علیم. اصلاح کے لیے, تقوی کے لیے, نیک کام کے لیے اپنی قسموں کو جو ہے بہانہ نہ بناؤ, قسم توڑ سکتے ہو. مومن کے خون کا بڑا احترام ہے, کیونکہ مومن کے احترام تو کعبے سے بڑھ کے ہے نا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, امام کعبے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, حاجیوں کا ہجوم ہے جو کعبے کو چومنے کے لیے ٹوٹا پڑ رہا ہے. کیا عظمت ہے کعبے کی, لوگ حج پہ جاتے ہیں فخر سے آ کر کے جو باتیں پیش کرتے ہیں, بیان کر کیا کھایا, کہاں رہے, کہاں ٹھہرے, اس کا تذکرہ اس کا تو نہیں. تذکرہ کیا ہے, میرا ہاتھ کعبے تک پہنچ گیا, میں نے دو دفعہ کعبے کو چوما، میں نے پانچ دفعہ کعبے کو چوما، میں نے دس دفعہ کعبے کو چوما، فخر سے بیان کرتے ہیں نا، بڑی عظمت ہے کعبے کی، حاجیوں کی آرزو ہے کعبے تک ہاتھ پہنچ جائے، امام کھڑے ہوئے ہیں کہ امام فرماتے ہیں مرحبا بالبیت، کیا کہنا ہے خانے خدا تیرا، کیا تیری عظمت ہے. لیکن کعبہ، کچھ لوگ ہیں جن کی عظمت تجھ سے بھی بڑھ کر کے ہے. المؤمن اعظم حرمتا منک، مومن کا احترام تجھ سے بڑھ کر کے ہے. مومن کی جان بھی محترم، خون مومن کا محترم، مومن کا مال محترم، مومن کی عزت و آبرو محترم. نہ اس کی جان لینے کا حق ہے، نہ اس کا خون بہانے کا حق ہے، نہ اس کا مال چھیننے کا حق ہے، نہ اس کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کا حق ہے. یعنی جو حیثیت خون بہانے کی ہے نا، وہی حیثیت عزت و آبرو کو، وہی حیثیت دیا ہے. کوئی کسی کا مال چورا لیتا ہے اسے کہتے ہیں چور، اور کسی کی عزت آبرو کو آپ نے جو ہے چورا لیا، چھین لیا اس سے عزت و آبرو کو، آپ نے بدنام کر دیا اسے، ذلیل کر دیا، یہ جو ہے رسوا کر دیا اس کو. آپ چور نہیں ہیں، آپ ڈاکو نہیں ہیں. خون بہایا تو قاتل، اور عزت و آبرو کا خون کر دیا تو قاتل نہیں ہے. وہ تو مومن کی بڑی اہمیت ہے نا، لیکن صلح کرانے کے لیے اگر مومن کا خون بھی بہانا پڑے تو بہا دو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. دو مومن اگر آپس میں لڑ پڑے، دو گروہ لڑ پڑے، تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو. لیکن اگر کوئی ایک جارحیت سے کام کر رہا ہے، صلح کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے، صلح نہیں ہونے دے رہا ہے، تو جو روڑے اٹکا رہا ہے، جو صلح سے روک رہا ہے، اس سے تم جنگ کرو. تو جنگ میں کیا ہوتا، خون ہی تو بہے گا. کس کا خون بہ رہا ہے؟ کون ہے مقابلے میں؟ کافر، یہودی، عیسائی؟ مومن ہے، مومن ہے مقابلے میں. صلح قائم کرانے کے لیے حتیٰ مومن کا خون بھی بہانا پڑے تو، البتہ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے، ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو اس کا خون بھی جو ہے بہایا جا سکتا ہے. ساری گفتگو ہے، محور گفتگو ہے صلح قائم کرنا ہے. مومنوں میں اگر جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپ کو غیر جانبدار بن کر کے، غیر جانبدار رہیں، مگر غیر جانبدار بن کر کے تماشائی نہ بنے، غیر جانبدار بن کر کے صلح کرائیں، کسی کا پارٹ نہ لیں، کسی کی طرح. چونکہ یہ ہمارا بھائی ہے تو لہذا اس کے ساتھ ہم ہو گئے، ہمارا خاندان والا ہے، نہیں. غیر جانبداری اس معنی میں صحیح ہے، لیکن غیر جانبداری یعنی ہم سے مطلب ہے، لڑو، خون بہاؤ، مرو، کٹو، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو اصلاح کے لیے، صلح کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہے. قرآن اس کے بعد کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اب یہاں پر مومنوں کے درمیان صلح کراؤ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، تعبیر بدل گئی. وہاں پہ کیا تھا، بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ان کے درمیان، اب غیریت خاتم. انما المؤمنون اخوا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. ہر نیک کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے. لکل شیء آفا، ہر چیز کے لیے ایک بلا ہے، ایک آفت ہے، چاہے وہ اچھا ہی کام کیوں نہ ہو. جس طرح سے فصل کے لیے ایک آفت ہے نا، فصل کے لیے کیڑے مکوڑے آفت ہے، آندھی آفت ہے، ٹھنڈک زیادہ پڑ جائے تو اس سے فصل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے نا. یہ سب چیزیں فصل کے لیے جو ہے وہ آفت ہیں. عزت بڑی اچھی چیز ہے، عزت کی آفت ہے تکبر. جب کسی کو زیادہ عزت ملنے لگتی ہے تو خطرہ رہتا ہے کہ وہ تکبر کا شکار ہو جائے گا. عزت کی آفت تکبر ہے. عہدہ، یہ جو ہے منصب مل رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن عہدے اور منصب کی آفت یہ ہے کہ انسان اپنا ماضی بھول جاتا ہے، ماضی کے دوستوں کو بھول جاتا ہے، کنبے والوں کو بھول جاتا ہے، خاندان والوں کو بھول جاتا ہے. کرسی ملی نہیں کہ ہر چیز بھول جاتا، اور آہستہ آہستہ خدا کو بھول جاتا ہے. خود کو بھی بھول جاتا ہے, خود فراموشی سے خدا فراموشی تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس کی سب چیزیں جو ہیں وہ آفتیں ہیں. اسی طریقے سے یہ صلح کرانے کے لیے بھی کچھ آفتیں ہیں, توجہ ضروری ہے اس کی طرف. صلح کی ایک آفت ہے خود نمائی, گئے صلح کرانے کے لیے, اب اس کے بعد جو ہے میں نہ ہوتا تو ان کے درمیان میں تو کتنی لاشیں گر جاتی, میرا کارنامہ ہے میں. بقول امام خمینی کی, میں شیطان ہے. اکثر وہ کہا کرتے ابھی تقریر میں, اتنا میں مت کیا کرو, میں یہ ہوں, میں ہوں, میں وہ ہوں, میں کون ہوں. خود نمائی جو ہے وہ ایک اس سلسلے میں ایک آفت ہے. قرآن کہتا ہے فصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, خود نمائی کا شکار نہ ہو جانا. اتنا اہم کام کرنے کے بعد اس کو تباہ مت کر دینا, برباد مت کر دینا. بڑی اچھی فصل آئی تھی, آم کے بور بڑے اچھے آئے تھے, پھل اچھے لگے تھے, تیز آندھی آئی, طوفان آیا, ساری فصل تباہ ہو گئی. بڑا تم نے کام کیا ہے دو مومنوں کے درمیان صلح کرا کے, کہ اگر خود نمائی کا شکار, صلح کراتے وقت اللہ یاد رہے, اللہ کا تقویٰ تمہارے ذہنوں میں, تقویٰ اگر موجود رہے گا تو پھر خود نمائی سے انسان بچ جائے گا. دوسری آفت جو صلح کرانے والوں کے لیے ہے وہ ہے ظلم. عرض کیا کہ فاصلحوا بینہما بالعدل, ان کے درمیان میں آپ کو صلح کرانا ہے عدل کے ذریعے. کبھی کبھی صلح کرانے والے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں, حقدار کو اس کا حق نہیں دیا, کیونکہ ایک فریق ہمارا بھائی تھا, ہمارا دوست تھا, ہمارا ہم قبیلہ تھا, ہم وطن تھا, ہم شہری تھا, فلاں تھا, ڈگا تھا کسی بنیاد کے اوپر. پنچایت جو بیٹھی تو فیصلہ جو ہم نے کیا صلح کرانے کے لیے آپس میں, فیصلہ ہم نے عدل کی بنیاد پر نہ کیا. کام بڑا عظیم تھا ہمارا, جنگ رکوا دی ہم نے, لیکن آفت صلح یہ ہے کہ وہاں پر ممکن ہے کہ ظلم سے کام لو. فتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی رہے گا تو آفت ظلم سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے. کبھی کبھی صلح کرانے والوں کو توقع ہوتی ہے یہ جو ہے بدلے کی, عوض کی, اتنا ہم نے کچھ تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی ملنا چاہیے. فتقوا اللہ, صلح کرا رہے ہو تو اللہ کا خوف رکھو. کبھی کبھی انسان صلح کراتا ہے احسان جتاتا ہے, ارے میاں تمہاری نسلوں پر ہمارا احسان رہے گا, ہم نہ ہوتے تمہارا پورا خاندان تباہ ہو جاتا, ہم تھے جو تمہارے خاندان کو تباہی سے ہم نے بچا لیا, یہ ہمارا احسان ہے, یہ ہمارا کرم ہے. احسان جتایا, سارا اجر برباد ہو گیا. فتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم فتقوا اللہ. اس کے بعد ارشاد ہوتا لعلکم ترحمون. دیکھو تو مومنوں کا رشتہ آپس میں کیا ہے, مومنوں کا آپس میں رشتہ اخوت کا ہے, یہ جو ہے برادری کا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر اختلاف کی صورت میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ, وہ بھی تقوی کی بنیاد پر. اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون. اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا بھائی, مفت میں کام کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے, کچھ تو ملنا چاہیے. قیمت کیا چاہتے ہو؟ قیمت ہے اللہ کی رحمت. رحمت خدا اگر تمہیں چاہیے تو رحمت خدا کے لیے تم آپس میں بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ, عدل و تقوی کی بنیاد پر صلح کراؤ گے. دیکھیے خدا کی رحمت بلا وجہ کسی کو نہیں ملتی, رحمت کے اسباب ہیں. قرآن مجید نے رحمت کے اسباب بیان, سب اللہ کی رحمت کے طالب ہیں. کون ہیں جو طالب رحمت نہیں ہے؟ سب کو آرزو ہے نا کہ اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے. رحمت بلا وجہ نہیں ملتی ہے, بلا سبب نہیں ملتی ہے, ہر چیز کا ایک سبب ہے. جنت بلا وجہ نہیں ملتی ہے. شہید بہشتی کے بقول جنت کے لیے یہ جو ہے بہا دینا پڑے گی, بہانے سے جنت نہیں ملتی ہے. بہشت رب بہا امید ہے نہ بے بہانے. بہا یعنی قیمت, جنت کے لیے قیمت دینا ہے, رحمت کے لیے بھی قیمت چکانا ہے. قرآن مجید نے اسباب رحمت بیان کیے ہیں کہ تمہیں اگر رحمت خدا کے طلبگار ہو تو رحمت خدا کیسے مل سکتی, اس کی قیمت کیا ہے. پہلی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے, قرآن کا اتباع. تلاوت صرف نہیں, اتباع قرآن. قرآن کا اتباع اگر کرو گے تو رحمت خدا کے حقدار بن جاؤ گے. جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہے اس پر اگر تم عمل کرو گے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. یہ کتاب قرآن انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا ہے مبارکن. یہ کتاب جو ہے مبارک ہے, بابرکت ہے, دنیا کے لیے بھی بابرکت ہے, آخرت کے لیے بھی بابرکت ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو, فتبعوہ اس کتاب کا اتباع کرو. پھر چم کر کے طاق پر مت رکھ دینا, خوبصورت یہ جو ہے غلاف میں اس کو بنا کر کے اوپر بالکل, مسافر کوئی جانے لگا تو ہوا دے دیں گے, یہ ساری چیزیں نہیں. فتبعوہ اس کتاب کو نازل کیا ہے اتباع کے لیے. اگر اتباع اور تقویٰ ہے تو لعلکم ترحمون, پھر تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. دوسرا مقام جہاں قرآن جو ہے وہ سبب رحمت بیان کرتا ہے کہ اللہ رحمت کب نازل کرے گا تمہارے اوپر, بلا قیمت اللہ رحمت نہیں نازل کرتا. قیمت کیا ہے؟ نماز, زکات اور اطاعت رسول, ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہے. چنانچہ سورہ نور کی 56 آیت, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, رسول کی اطاعت کرو, نتیجہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم جو ہے رحمت خدا کے حقدار بن جاؤ گے. بعض دفعہ ہمارے جوان ذہنوں میں آتا ہے مسلمانوں کی یہاں ہمیشہ سوکھا ہی پڑتا ہے, بارشیں کہیں اور ہوتی ہیں, نعمتیں کہیں اور ہوتی ہیں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ہے نا اقبال کا شکوہ, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. آج بھی ہمارے نوجوان یہی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو تو رحمت, رکعت دو تو رحمت فلاح, وہ تو کچھ نہیں کرتے ہیں. رحمتوں کی ان کے یہاں بھرمار ہے. اس کو جواب بہت آسان سا جواب, بڑا خوبصورت سا جواب. ڈاکٹر مریضوں سے کبھی کہتا ہے کہ یہ کھانا نہ کھانا, یہ کھانا نہ کھانا, پرہیز ہے, بیمار ہے تو ایک فہرست پرہیز کی, یہ یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. لیکن دو قسم کے مریضوں سے ڈاکٹر کہتا ہے جو جی چاہے کھاؤ. ایک تو وہ مریض ہے جو ٹھیک ہو گیا, صحت مند ہو گیا, یہ جو ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا, چک نے اپنے سے منع کیا کہ ماشاء اللہ پابندی سے کیا سب کچھ, ٹھیک ٹھاک, ڈاکٹر نے اب کھاؤ. کوئی خاص بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے جو ہے منع کیا تھا, وہ بیماری ختم ہو گئی, صحت مل گئی تو کہتا اب کھاؤ. اور ایک اس بیمار سے کہتا ہے جس کے اب شفا ہونے کی امید نہیں ہے, ان کو تو اب جانا ہی جانا ہے, چند دنوں کے مہمان ہوئے ہیں. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ جو یہ مانگے ان کو دو, کھلاؤ ان کو, جو یہ مانگے انہیں کھلاؤ. کلاس کے اندر ایک طالب علم ہے, کلاس میں لیٹ آتا ہے, ہوم ورک نہیں کیا ہے, ٹیچر کو یہ جو ہے پنشمنٹ ہے ان کی طرف سے, سزائیں ہیں, پیرنٹس کو بلاؤ, فون کرتے ہیں, شکایت دنیا بھر کام ہوتے ہیں نا. لیکن بعض لڑکوں کو بہت سرکش ہیں, بہت باغی ہیں, کبھی ہوم ورک نہیں کرتے ہیں, ان کو ٹیچر پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں, ان سے سبق بھی نہیں پوچھتے, چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کے حال کے اوپر. ان کو یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں, ہوم ورک کرتے ہیں, کسی دن نہیں کیا ہوم ورک, کسی دن سبق نہیں یاد ہوا, تو اب استاد ان کو جو ہے وہ سزا دے رہا ہے, باپ کو فون کر رہا ہے, گھر والوں کو طلب کر رہا ہے, پیرنٹس کو جو ہے یہ جو ہے بلایا جا رہا ہے, یہ سر کیوں؟ اور ان کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوم ورک کرتے, یہ کبھی سبق نہیں یاد کرتے, کبھی ٹائم سے نہیں آتے ہیں, انہیں کچھ نہیں. آخر بات کیا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. جو بیچارہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, ہوم ورک کر رہا ہے, ساری سختی ٹیچر کی ان کے ساتھ, ان کو ایسے چھوڑے ہوئے ہیں. استاد کہتا ہے ان کے ساتھ اب سختی کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جب سالانہ امتحان ہوگا نا تو ساری سزا ان کو ہم آخر میں دے لیں گے, امتحان میں فیل کر کے ساری سزا ان کو ہم دے لیں گے. پر ان کو تو پاس کرنا ہے نا, ان کو تو اوپر لے جانا ہے, ان کو آگے بڑھانا ہے, لہذا وہ سختیاں ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کچھ نہیں. تم پڑھو تو پاس ہو گئے, تم پڑھو تب تمہیں جو ہے یہ جو ہے سزا نہ ملے گی, ان کے لیے کوئی بات نہیں. خدا بھی بعد انسان وہ ہے جن کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے ہی, जितना चाहो दुनिया में खाओ पियो मौज मस्ती करो ऐशो आराम में रहो, आखिर में सालाना इम्तिहान जब होगा ना, फाइनल इम्तिहान, फाइनल एग्जाम के मौके पर सारी सजा तुम्हें दी जाएगी। चुनांचे कुरान मजीद बड़ी खूबसूरत आयत है, इरशाद होता है कि वला यहसबन्ना लजीना कफरू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम। वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है वो ये गुमान ना करें कि जो हम उनको राहत और आराम दे रहे हैं ये इनके लिए खैर है। टीचर का इस तालिबिल्म से सवाल न करना, होमवर्क उनके चेक न करना, इनको तंबीह न करना, ये इसको अपने लिए बेहतर ना समझें। अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुम मुहीन। हम इन्हें या राहत और आराम इसलिए ये दे रहे हैं कि इनका जो है पैमाना जुल्म भर जाए, पैमाना गुनाह भर जाए, फिर आखिर में इनको हम जो है इंतहाई रुस्वा कुन अजाब देंगे। लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही वो आयत थी कि जब जनाब ज़ैनब से ये जो है यजीद ने दरबार में कहा था कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है, देखो हमारी इज्जत को देखो, जनाब ज़ैनब जवाब में यही आयत पढ़ी थी। तू इससे इज्जत समझता है, ये इज्जत नहीं, ये जो है मोहलत है, गुनाहों में इजाफे की मोहलत है ताकि तेरा अजाब भी। ये बच्चा जो अभी नहीं पढ़ रहा है उस्ताद चुप है, लेकिन जब सालाना इम्तिहान होगा एक बड़ा सा जीरो इनको देगा, वो बड़ा सा जीरो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लिहाजा अगर उनके ऊपर रहमतें हो रही हैं इसलिए है कि ये उनके लिए एक वक्ती चीज है। खुदा बंदे आलम अगर हमें बाज दफा सजा देता है, गोशमाली करता है, कभी जो है कहत की शक्ल में है, कभी तूफान की शक्ल में, ये जो है जलजले की शक्ल में, बच्चा बीमार हो गया, जॉब छूट गई, कारोबार में घाटा हो गया, ये सारी चीजें जो है गोशमाली है हमें, जैसे उस बच्चे के साथ है कि पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, खड़ा कर देते हैं बेंच के ऊपर, ये सारी चीजें क्यों? ताकि बच्चे को, चूंकि हमें आगे बढ़ाना है, बच्चे को तरक्की देना है, तो अगर हमारे साथ कभी कभी जो है मुश्किलें पेश आ जाती हैं, वजह ये नहीं है कि खुदा उनसे खुश है हमसे नाराज है, बल्कि खुदा हमें तरक्की देने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी इस्लाह के लिए खुदा बंदे आलम ने यह इंतजाम किया हुआ है। वक्त काफी हो चुका है, बातें बहुत करना है, बस यहीं के ऊपर अपनी गुफ्तगू को फिलहाल समेटता हूं, बकिया कल इंशाल्लाह जो बातें हैं, बता दिन कम रह गए हैं अब, और तकरीबन 6-7 आयतें बाकी रह गई हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आखिर तक सूरा जो है वो मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। खुदा वंदे आलम से दुआ है कि हम सबको उखुवत और बरादरी कायम रखने की तौफीक इनायत फरमाए। अगर मोमिनों में कहीं कोई इख्तलाफ हो गया है तो अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमाए कि अपने इम्कान भर हम उन इख्तलाफात को खत्म करने की कोशिश करें, हम इख्तलाफ पैदा करने का सबब न बन सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।